Dopo il testo proiettato in un chatbot, Hotba Jumat al Mubarak, Kesit number 251, Bam Khan Jamia Masjid Safa, Ahle Hadith Satellite on Rawalpindi, Marha 15/06/2001, Mauzu Inkar Hadith ka Fitna, رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، رابطے کے لیے محمدی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 542، گلی نمبر 20، چوک چند بازار، نز پرانا قلعہ، راولپنڈی۔
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا یہ دور فتنوں کا دور ہے اس دور میں جہاں صحابہ کی عظمت محفوظ نہیں وہاں نبی کی شریعت بھی محفوظ نہیں فحاشی کا باب دورہ ہے غیر اسلامی نظریات انہی کا چرچا ہے انہی کی دوچھاڑ ہے حکومت بھی ایسے ہی نظریات کی ترویج اور اشاعت چاہتی ہے اور عوام بھی انہیں شرک اور کفر کی باتوں کو اچھالتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں کہ جس سے شریعت کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے انکار حدیث کا فتنہ برے صغیر میں غلام احمد پرویز نے پروان چڑھایا اور پڑھے لکھے لوگوں میں سے جن کو بنیادی علم ہے کتاب و سنت کا علم نہیں ان کے ہاں اس فتنے کی بہتات ہے ان کو یہ بات کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ان کو یہ نعرہ بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ کی کتاب کو تسلیم کرتا ہے نبی کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں خبر اخبار میں پروفیسر شہاب الدین رفیع الدین کا مضمون چھپا جس میں ایک طرف علماء اہل حدیث کو برا کہا گیا دوسری طرف احناف کو برا کہا گیا انہوں نے دو مسئلے بیان کیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ زمین کو بٹوارے پر دے کر حصے پر دے کر زمیندار اپنا حصہ وصول کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ، بچے یا بچی کی پیدائش پر عقیقہ کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ حنفیوں کو اس بات پر ابھارا گیا کہ تم اصلی حنفی نہیں ہو، امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہو، اور علماء اہل حدیث کو اس طریقے سے ملامت کی کہ تم ان چیزوں پر عمل کر کے وہ احادیث جن کو سچے موتی قرار دیا گیا ہے اس کا انکار کرتے، اور حقیقت میں یہ شخص نہ اہل حدیثوں کے موافق ہے اور نہ حنفیوں کے موافق ہے۔ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ جو حدیث کتاب اللہ سے ٹکراتی ہے اس کو رد کر دیا جائے، اور یہی نظریہ پڑھے لکھے لوگوں میں عام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کا علاقہ خیبر فتح کیا، بخاری کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو زمین حصے پر دے دی کہ کاش تم کرو گے اس میں سے اتنا حصہ ہم کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ کیا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص متکئن علی اریکته کہ وہ اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگایا ہوا، یاتیہ الامر من امری اس کو پھر میری سنت پہنچے، میری حدیث پہنچے، میرا حکم پہنچے، مما امرت به ان احکام میں سے کوئی حکم جو میں نے جاری کیا ہو، اور نہ ہے تو ان ہو یا جن کاموں سے میں نے منع کر دیا ہو، فیقول لا ادری وہ بدبخت یہ کہے مجھ کو اس بات کا کوئی علم نہیں، میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ مما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا ہو جو کچھ اللہ کی کتاب میں موجود ہے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ اس فتنے کا ذکر ہے جو اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بتلا دیا تھا۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ کو قرآن ہی نہیں دیا، قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دی ہے، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ الا یوشک رجل شبعان على اریکته، ممکن ہے کہ ایک دور آئے گا جس دور میں ایک پیٹ بھرا ہوا مالدار شخص اپنے بستر پر ٹیک لگائے ہوئے یقول وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن تم کو یہ قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن میں جو تم کو حلال ملتا ہے اس کو حلال جانو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ اور قرآن میں جو تم کو حرام ملتا ہے اس کو حرام مانو، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا رسول جو کچھ حرام کرتا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ حرام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مثال بیان کی، الا لا یحل لکم الحمار حمار الاہلی، اللہ کے نبی نے فرمایا الحمار الاہلی جو گھریلو گدا ہے اللہ کا نبی اس کو تم پر حرام کرتا ہے. اسی طرح درندوں میں سے کچلی والے جانور اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی ان کو حرام کرتا ہوں. قرآن میں گھریلو گدے کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں ہے. قرآن نے درندوں کے بارے میں حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. جو شخص اللہ کی کتاب کو مانتا ہے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار چیزوں کا تذکرہ کیا، تم پر مردار حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. وہ لکم ما برا راجکم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیا. قرآن نے گھریلو گدے کو حرام نہیں کیا، نبی کی حدیث نے حرام کیا ہے. جو شخص صرف قرآن کو حجت مانتا ہے اس سے یہی سوال کیا جائے گا کہ گھریلو گدا حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے تو اللہ کی کتاب سے دکھاؤ، اور اگر اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو بتلاؤ اس کو کس نے تمہارے لیے حرام کیا. ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی حدیث میں کوئی فرق نہیں. اس مسئلے کو سمجھ لو، عقیدے کو سنوار لو، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. کوئی لٹیرا، کوئی بے دین، کوئی ملحد تمہارے عقیدے کو نہ بگاڑ سکے. اللہ کی کتاب کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی محمد الرسول اللہ کے فرمان کی ہے. حکموں کے لحاظ میں کوئی لحاظ نہیں. اللہ کی کتاب سے کوئی چیز حلال ہے وہ بھی حلال، نبی کی حدیث سے جو کچھ حلال ہوتا ہے وہ بھی حلال، اللہ کی کتاب میں جو کچھ حرام ہے وہ بھی حرام، اور جو کچھ نبی کی حدیث میں حرام ہوتا ہے وہ بھی حرام. مقام اور رتبے کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کو اونچا درجہ حاصل ہے حدیث پر. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ ہی کا ہے. قرآن کی آیات کے الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن حدیث مفہوم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں. رتبے کے اعتبار سے اس میں اتنا فرق ہے. اللہ کے کلام کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور نبی کے کلام کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، لیکن حکم کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں. اور یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ قرآن محتاج ہے حدیث کا، حدیث قرآن کی محتاج نہیں. قرآن میں اجمال ہے، مجمل ہے، اور حدیث کس کی تفسیر ہے. قرآن نماز کا حکم دیتا ہے لیکن طریقے کے بارے میں حدیث کا محتاج ہے، رکعات کے بارے میں حدیث کا محتاج ہے، وقتوں کے بارے میں حدیث کا محتاج ہے، روزے کے بارے میں قرآن حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام، لیکن طریقہ کیا ہے حدیث بیان کرتی ہے قرآن بیان نہیں کرتا. حج کا طریقہ، حج کا حکم اللہ نے قرآن میں بیان کیا لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تفسیر حدیث بیان کرتی ہے. یہ حج کا طریقہ حدیث کا محتاج ہے. اور میں اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جس کو حدیث قرآن نہ کہے. کس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق؟ کس نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے؟ یہ حدیث میں بتلایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کی آیت ہے. اور اگر حدیث قرآن کو قرآن نہ کہتی، نبی کا فرمان قرآن کو قرآن نہ کہتا، میں اس قرآن کو تسلیم نہ کرتا. قرآن کی سند کہ یہ قرآن ہے حدیث بیان کرتی ہے. اللہ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق یہ اتاری ہے، لیکن یہ قرآن کے تیسرے پارے میں ہے، پہلے پارے میں نہیں. قرآن کی ابتدا یا الحمد سے ہوتی ہے یا الف لام میم سے ہوتی ہے. قرآن کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے نہیں ہوتی. اور جو شخص حدیث کو حجت نہ مانے، اس پر فرض ہے کہ اس قرآن کو لے کر آئے جو قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق سے اترتا ہے. اور وہ قرآن امام غائب کے پاس ہے، شیعوں کے امام کے پاس. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قاضی ہے قرآن پر. جب تک حدیث فیصلہ نہیں دیتی، قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس بات کو لوگ بڑا اچھالتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی وفات کے قریب جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا جاؤ قلم دوات لے آؤ میں لکھ دوں، وہ نبی جو امی ہے ان پڑھ ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، یہ آپ کی توہین نہیں، یہ آپ کی شان کو دبانا کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہ تھے. اور اگر آپ کو پڑھا لکھا تسلیم کیا جائے تو مشرکین مکہ کی یہ بات سچی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی وحی پر نہیں اترتی، یہ خود وحی لکھ لیتا. یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو سنا دیتا ہے. یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے جو اپنے کلام سے لوگوں کو مشہور کر لیتا ہے. اور اللہ نے اس کی تردید کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی ساحر کا کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ قلم دوات لے آؤ میں لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی بیمار ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے اس سوال کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے نبی اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہم کو کافی ہے. منکرین حدیث اس لفظ کو لے کر حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے بھی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. میں بخاری کی اس روایت سے آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب اللہ سے مراد شریعت الہی ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، یہ مکمل دین ہے. صرف کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن نہیں، کتاب اللہ سے مراد جہاں الفاظ قرآن ہے وہی کتاب اللہ سے مراد قرآن کے معنی ہے، اور قرآن کے معنی حدیث کو کہتے ہیں. دو شخص آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر باپ کو قسم دے کر کہا، کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے فقط بما فی کتاب اللہ، ہمارے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا، میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے گناہ کا کام کیا، بدکاری کی، لوگوں نے مجھ کو بتلایا، میں نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے 100 بکریاں اور 1 خادم اس کو دے دیا، بعد میں بعض لوگوں نے مجھ کو بتلایا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس کے مطابق فیصلہ دیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد کہا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، علیہ الصلوۃ والسلام، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، جو کچھ اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، المیت شاطن والخادم، جو تو نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے 100 بکریاں اور 1 خادم اس شخص کو دیا ہے وہ تجھ کو واپس کی جاتی ہے، وہ انا ابنے کا جلد و نیا دن و تغریب و عامن، اور تیرے بیٹے پر 100 درے اور 1 سال کی جنابتنی ہے، اور اس عورت پر جو شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے اگر وہ اعتراف جرم کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس سے کہا، وغد یا انیس الا امراۃن ھذا، اے انیس صبح کو اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ فائن اعترافت اگر وہ اعتراف کرتی ہے اس کو رجم کر دو۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ فغدا علیہا، اگلے دن اس عورت کے پاس پہنچے، فاعترفت، اس عورت نے بدکاری کا اعتراف کیا، فرجمہا، حضرت انیس نے اس عورت کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا، اس کی جان نکال دی۔ جاؤ اللہ کی کتاب اٹھا کر دکھاؤ، حدیث کو حجت نہ ماننے والو، حدیث کو حجت تسلیم نہ کرنے والو، قرآن کے ان 30 پاروں میں جاؤ اللہ کی کتاب کی کوئی آیت ایسی لے کر آؤ جس میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہو کہ شادی شدہ شخص اگر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اس کو پتھر مار مار کر ہضم کر دیا جائے، اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے مراد یہ شریعت لی ہے کہ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس کے مطابق، الزانیت والزانی، اللہ نے زانی مرد اور زانی عورت کا تذکرہ کر کے کہا، فاجلدوا منھما مئۃ جلدۃ، ان کو مارو 100 درے 100 کوڑے، ہر ایک کو، وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ کے بارے میں رب کا قرآن خاموش ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک یہودی عورت کو اور ایک یہودی مرد کو رجم کیا تورات کے حکم کے مطابق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائز اسلمی کو رجم کیا اس لیے کہ اس نے بدکاری کی اور بدکاری کرنے کے بعد اس کا اعتراف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ایسی توبہ کرنے والی عورت کو بھی رجم کیا جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہوا، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ پھر سامنے آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے، اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں تو پاگل ہے، تو دیوانی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے نبی، میں پاگل نہیں دیوانی نہیں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور گناہ وہ گناہ ہے جو چھپنے والا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ واپس چلی جاؤ، بچے کو جنم دے کر واپس آنا، پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو اٹھا کر لائی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی ولادت ہو گئی، میں نے بچے کو جنم دے دیا، مجھ کو گناہ سے پاک کیجئے، میں اس گناہ کی زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کی پرورش کر کے آنا، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ وہ عورت واپس پلٹ گئی، بچے کو کھلانا شروع کیا، واپس لے کر آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھیے یہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، آپ نے وہ بچہ کسی شخص کے حوالے کیا اور اس عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو زمین میں گاڑ دو اور اس پر پتھروں کی بارش کرو اور اس کی جان نکالو، یہ بدلہ ہے اس جرم کا جو اس نے کیا۔ اس کی جان نکالی گئی، خالد بن ولید نے ایک پتھر اس کو مارا، خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے کپڑوں پر گرے۔ خالد بن ولید نے کہا کیسی پلید عورت تھی جس کا نجس خون میرے کپڑوں پر گرا۔ اللہ کے نبی خالد بن ولید کی بات سن رہے تھے، خالد بن ولید کو ڈانٹ کر کہا اے خالد جانتا ہے کس کے بارے میں تو یہ بات کہتا ہے، ارے یہ وہ عورت ہے اور اس نے ایسی توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس اکیلی عورت کی توبہ کے بدلے میں 70 کے 70 افراد کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس عورت کی توبہ کو اگر مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس عورت کی توبہ کے بدلے میں مدینے والوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت مائز کو بھی رجم کیا اور اس عورت کو بھی رجم کیا، یہ فیصلہ قرآن کا نہ تھا لیکن اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لأقضینّ بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ایک اور مثال، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد ہونا چاہتی تھی، اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر کے آ گئی، حضرت عائشہ سے مدد طلب کی، آپ نے فرمایا تجھ کو آزاد میں کروا دیتی ہوں اپنا مال خرچ کر کے، لیکن ولا میری ہوگی، جا اپنے مالکوں سے پوچھ کر آ۔ مالکوں نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے تذکرہ کیا میں بریرہ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں لیکن ولا کا حق مالکوں نے مجھے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کا حق اس کا ہے لے لو نا، جو آزاد کرتا ہے اللہ نے ولا کا حق اس کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تسلی دی، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، اللہ کے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فحمد اللہ اللہ کی حمد بیان کی، وثنا علیہ اللہ کی بزرگی بیان کی، ثم قال ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، وہ شرط اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ، اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو فہو باطل وہ باطل ہے. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ اور اگرچہ یہ سو شرطیں بھی ہو وہ سو کی سو شرطیں باطل ہیں. قضاء اللہ احق تو اللہ کا فیصلہ زیادہ حقدار ہے. وَشَرْطُ اللہ اوثق اور اللہ کی شروط زیادہ مضبوط ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى اور ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شرط کو باطل قرار دیا. لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللہ جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اور یا غلام کو آزاد کرتا. انکار حدیث کرنے والوں اور بے دین ملحد لوگوں کا بیان اپنے اخبار میں چھاپنے والوں دیوسوں جاؤ قرآن کی آیات میں سے یہ آیت نکال کر دکھاؤ کہ اللہ نے یہ کہا ہو. الولاء لمن اعتق ولا اس کے لیے ہے. ولا کا حق اس کا ہے جو کسی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرتا ہے. رب کے 30 پاروں میں کہیں ایسی کوئی آیت نہیں. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہے اور اس فیصلے کو اللہ نے اللہ کی کتاب کے مطابق بتلایا ہے. ان دو واقعوں سے یہ بات ہم کو سمجھ آتی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرآن کے معنی بھی اس کی تفسیر بھی اس کی تشریح بھی بلکہ یہ کامل شریعت ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. وہ عمر جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اب حضرت عمر سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا کیا معنی ہے. رجم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے حضرت عمر کا قول ہے الرجم فی کتاب اللہ حق. رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے اس شخص کے لیے جو شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اس کو رجم کیا جائے گا. یہ کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے. اللہ کی کتاب میں قرآن میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے. اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صرف اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کے لیے کافی نہیں. اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور کتاب اللہ سے مراد وہ شریعت کامل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. یہ ایک اعلان ہے کہ قبر کے عذاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں قبر کے عذاب کے بارے میں فرعون کی بارے کی آیت کا ذکر فرمائیے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ نے قرآن میں فرعونیوں کے بارے میں کہا آگ کا عذاب آگ کو پیش کیا جانا یا ان کو ان پر پیش کیا جانا اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ ان کو اس طریقے سے عذاب قبر دیا جاتا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اللہ ان سے کہے گا آج تم سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. یہ جہنم کا سخت ترین عذاب اس سے پہلے جو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے وہ عذاب قبر ہے جس کا قرآن بیان کرتا ہے. ہمارے مرحوم دادا جان کی داڑھی کے بال ابھی تک ہمارے پاس ہیں. ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں. فجر کی سنتوں سے پہلے دو رکعت وضو کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، فجر کی آزان جب ہو جائے اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، فجر کی آزان کے بعد صرف فجر کے ہی دو نفل ہیں، دو سنتیں جن کو کہا جاتا ہے، اس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہ کی جائے۔ کچھ ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ سورج کی عمر تقریباً 60-70 سال رہ گئی ہے، اس کے بعد سورج مر جائے گا پھر قیامت یقینی ہے، حالانکہ غیبی علوم سے تو خدا ہی باخبر ہے کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ماہر فلکیات کا یہ کہنا غلط ہے، جھوٹ ہے، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے جو اس نے ذکر کی ہے۔ آج کل عورتیں چہرے پر بلیچ کریم اور اس طرح کی دیگر چیزیں استعمال کرتی ہیں، کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ اگر یہ اپنے شوہر کے لیے کیا جائے تو جائز ہے، اور اگر یہ باہر دکھانے کے لیے کیا جائے تو حرام ہے۔ اگر غیروں کو بن ٹھن کر دکھانا ہے تو حرام ہے، اور اگر گھر کی چار دیواری میں اپنے شوہر کے لیے یہ کچھ کرتی ہے تو جائز ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو پانی یعنی جس برتن سے پانی کسی پکانے والی چیز میں ڈالا جائے اس پانی کو پینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، یہ بدعت تو نہیں؟ ایسے بزرگوں کا اپنا دماغ خراب ہے جو وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے پسینے میں خوشبو آیا کرتی تھی، صحابی بوتلوں میں بھی رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تیار کیا جو غالباً کالے اون کا تھا، آپ نے وہ جبہ پہنا اور پسینے کی بو کی وجہ سے اتار دیا، یہ بو کیسی تھی؟ ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، جس شخص نے یہ حدیث لکھی ہے وہ حدیث لا کر دکھائے تاکہ اس کی سند دیکھ لی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ یہ جبے کی بدبو تھی یا کسی اور چیز کی تھی۔ بنیاد پرستی کیا ہے؟ کیا ہماری بنیاد اسلام نہیں؟ کیا بنیاد پرستی کے بغیر کوئی صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہماری حکومت بھی امریکہ کو تسلیاں دیتی ہے کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، تو کیا ہم امریکہ پرست ہیں؟ اپنی نہیں تو کیا ہم انگریزوں کی بنیادوں کو پوجے؟ ہم سب بنیاد پرست ہیں، بنیاد پرست ہماری بنیاد ہے، کتاب و سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم وہی بنیاد پرست ہیں جو بنیاد پرست اللہ کے نبی نے تیار کیے ہیں۔ ہم وہ ترقی پسند نہیں کہ آدھا دین اور آدھا کفر ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جیسے ہماری حکومت کرتی ہے۔ حکومت لوگوں کو کہتی ہے کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم اسلامی سزاؤں کو وحشت ناک کہتے ہیں، اسلامی سزاؤں کا انکار کرتے ہیں، ہم وہی بنیاد پرست ہیں، اللہ کے قرآن کو اس کے زبر زیر تک کو مانتے ہیں، اس میں کسی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں۔ کیا عورت کا قبرستان جانا جائز ہے؟ عورت قبرستان نہ جائے، یہی بہتر ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نعمت ہے اور اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی واقعی نعمت ہیں، لیکن اس نعمت کی تحدیث کیسے ہونے چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول آ جائے تو اللہ کے نبی کا جلوس نکالو، اللہ کے نبی کے لیے گھوڑے اور گدھے لے آؤ، ان کو تیار کرو اور کہو کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ کوئی طریقہ نہیں، رب کی نعمت ہے، رب نے یہ نعمت کیوں اتاری؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اللہ نے یہ نعمت ہماری اتباع کے لیے اتاری ہے کہ تم اس کے پیچھے چل کر جنتی بنو، نہ کہ اس لیے اتاری ہے کہ اس کی آمد کے دن تم گھوڑے اور گدھوں کا جلوس نکالو۔ کیا بیٹا پیدا ہو تو وہ ایک رحمت اور بیٹی ہو تو دو رحمتیں ہوتی ہیں؟ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ بچوں کے ختنے کرانا اور بچیوں کے کان میں چھید کرانا، کیا یہ سنت، یہ سنت کہاں سے جاری ہوئی؟ یہ سنت بچوں کے ختنے کرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور بچیوں کے کان چھدوانا یہ ان کے زیور پہننے کی جگہ ہے کہ جس میں بچپنے میں سوراخ کرنے کے بعد ان کو سونے کا یا چاندی کا یا ہیرے جواہرات کا زیور پہنایا جاتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال نبی کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں، یہ بات جھوٹ ہے، اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے چاہیے، نبی کے سامنے پیش ہو کر کیا کریں گے؟ ان عملوں کا حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے یا اللہ کے نبی نے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا عمل بھی اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس دن میرا عمل پیش ہو اس دن میں اللہ کے لیے روزے رکھا ہوا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کے عمل بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہاں آدمی کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، نبی کے سامنے عملوں کا پیش ہونا اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی قبر میں بیٹھ کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ مجدد الف ثانی مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ کے ثانی تھے؟ مجدد الف ثانی، ایک حدیث آتی ہے کہ 1000 سال کے بعد اللہ ایک شخص پیدا کرے گا جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا، جو لوگوں نے کفر اور شرک اور بدعات اس دین خالص میں شامل کر دی ہوگی، وہ شخص ان بدعات کو، رسومات کو، کفر اور شرک کو اصلی دین سے باہر نکال کرے گا اور خالص دین باقی رہ جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہر 1000 سال کے بعد جو شخص اس قسم کا کام سر انجام دیتا ہے اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد الف ثانی یعنی 1000 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ پیدا ہوا، یہ دوسرا 1000 سال گزرا ہے جس کے بعد یہ مجدد پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی منبر پر تشریف لا کر السلام علیکم فرماتے تھے، آپ کی نہیں۔ جب میں مسجد میں پہنچتا ہوں میں السلام علیکم کہہ دیتا ہوں، جو لوگ قریب ہیں وہ سن لیتے ہیں، اگر منبر پر بیٹھ کے بھی کہا جائے تو چند لوگ سنیں گے، اسپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہوں پھر سلام کہنے سے تمام لوگوں تک وہ سلام پہنچ جاتا ہے۔ یہ پمفلٹ ہے، اس کا معلوم نہیں اس کا سر اور پیر کہاں ہے، کوئی معلوم پتہ نہیں ہے کیوں دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
طالب رحمان شاہ صاحب۔